ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہٰذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم من العناء الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد سورہ نحل کی آیت نمبر 36 خداوند عالم نے اس آیت میں اس مطلب کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہا ہے وہ مطلب خود دین اسلام ہے اور دین اسلام وہ دین ہے کہ جو سلامتی امن اور سکون کا دین ہے جو صاحب اسلام ہوا کرتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اور ہر حال میں علیکم السلام ہر مشکل کے مقابلے پر صبر و برداشت سے کام لیتا ہے لیکن یہ صبر و برداشت جہاں ہمیں اور آپ کو صبر و برداشت ظاہری نظر آتا ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ صبر و برداشت عین شجاعت کا نام بھی ہے اسلام جہاں اپنے ماننے والے کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ اے مسلمان صابر ہو جا اور صاحب برداشت ہو جا وہاں ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے صابر اے صاحب برداشت یہ تیرا صبر اور برداشت تجھے بزدلی کی طرف راغب نہ کرے بلکہ صبر و برداشت ایسا صبر و برداشت ہو کہ نہ تو کسی کی نسبت ظالم قرار پائے اور خاص طور پر کسی کے مقابلے پر مظلوم بھی قرار نہ پائے عزیزان محترم ہم اور آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے پر کہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں اسلامی معاشرہ اس پر نگاہ ڈالیں طائرانہ تو ہمیں اور آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا وہ بہت کچھ کہ جس سے اسلام کی نفرت کی نسبت ہمیں اور آپ کو اطلاع ملتی ہے بہت صاف ستھرے الفاظ میں اسلام نے جس چیز کی نسبت ہمیں اور آپ کو تلقین تشویق اور پیش قدم ہونے کے لیے نہیں کہا ہمیں اور آپ کو اسلامی سوسائٹی میں وہ تمام حرکات اور سکنات دکھائی دیتی ہیں, اٹھنا اور بیٹھنا دکھائی دیتا ہے صاحب اسلام کے درمیان, جس کی نسبت خدا نے بے بانگ دوہل یہ کہہ دیا کہ یہ چیز نہ اسلام ہے اور نہ حق ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو اسلامی معاشروں کے اندر دکھائی دیتی ہے جبکہ خود خدا راضی نہیں ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے؟ کہا وہ صبر کہ جسے تم نے اپنایا ہوا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم مسلمان ہو, اور اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے مصیبتوں کے مقابلے پر, مشکلات کے مقابلے پر, پریشانیوں کے مقابلے پر. لہذا ہم نے وہ صبر اپنایا ہوا ہے کہ جس کی نسبت اسلام نے ترغیب کی ہے. لیکن عزیزان محترم, اگر ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات کو ملاحظہ کریں صبر کے حوالے سے اور برداشت کے حوالے سے, تحمل کے حوالے سے, تو ہرگز ہمیں اور آپ کو وہاں تحمل اور صبر اور برداشت نظر نہیں آتا کہ جہاں پر ایک انسان ظلم تلے پیسا چلے جا رہا ہو, کہ جسے مظلوم قرار دیا جا رہا ہو. کل کی اگر گفتگو یاد ہو, آغاز کلام میں ہم نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد ایک جملے کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا کہ خداوند عالم اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ نہ ظالم بنو نہ مظلوم. نہ ظالم اپنے آپ کو قرار دو کسی کی نسبت, نہ کوئی تمہیں مظلوم قرار دے. خبردار, نہ ظالم بننا نہ مظلوم. ظالم تو سمجھ میں آ گیا, لیکن مظلوم نہ بننا کا اس کی میننگ کیا ہے؟ آیا واقعی اس کی میننگ یہ ہے کہ ہم صبر و برداشت بہت توجہ کا طالب ہوں؟ آیا ہم اور آپ صبر و برداشت سے ہاتھ اٹھا لیں, صابر اپنے آپ کو قرار نہ دیں, صاحب برداشت ہم اپنے آپ کو قرار نہ دیں, کہ نتیجتاً کیا ہوگا؟ کا پھر ہم مظلوم نہیں ہوں گے. کیوں؟ کا ٹٹ فور ٹٹ, جو اگر ہم پر ظلم کرتا ہے اور ہمیں جو ہے اپنے ظالمانہ حرکت کا نشانہ قرار دیتا ہے اور ہمیں مظلوم قرار دینا چاہتا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ مظلوم نہ بنو, لیکن دوسری جانب ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ انسان مومن صاحب اسلام وہ ہوا کرتا ہے کہ جو صابر ہوتا ہے, جو صاحب برداشت ہوتا ہے. اس کی میننگ یہ ہے کہ ظلم ہوتا رہے, سر جھکا کر ظلم کو قبول کرتے رہو. آیا واقعاً ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر صبر کی میننگ کیا ہے, برداشت کی میننگ کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں, آیا صبر اور برداشت اسلام کا خاصہ ہے یا نہیں؟ صاحب اسلام کو صابر ہونا چاہیے یا نہیں؟ صاحب برداشت اور تحمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اسلام نے بھرپور انداز میں اس مطلب کو جو ہے ڈیلیور کیا ہے. خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے بھی, اپنے نبی کے ذریعے سے بھی, اور بعد میں آنے والے نمائندوں کے ذریعے سے بھی, کا ملاحظہ کرو رسول کی ذات کو, کہ رسول کے لیے خود خداوند عالم نے سورہ احزاب میں یہ کہہ دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگوں تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آئیے رسول خدا کی زندگی کو انالائز کرتے ہیں ہم اور آپ, کہ اگر ہم اور آپ تجزیہ اور تحلیل کریں تو ہمیں اور آپ کو ایک سے زیادہ مقامات نظر آئیں گے کہ جہاں پر رسول اسلام نے صبر سے کام لیا, برداشت سے کام لیا, تحمل سے کام لیا. لیکن یہ صبر و برداشت اور تحمل بے شرطہا و شروطہا تھا. خود رسول اسلام سے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ مل ایمانو، بہت توجہ کا طالب ہوں، یا رسول اللہ مل ایمان، اے رسول خدا، اے پیغمبر خدا، ایمان کیا چیز ہے؟ مختصر لیکن جامع جواب دیا، کہا ایمان کا سوال کیا ہے تم نے مجھ سے؟ کہا ایمان الصبر، کہا ایمان نام ہے صبر کا، برداشت کا اور تحمل کا. اب پلٹ کر پھر سائل نے پوچھا، یا رسول اللہ جب یہ کہہ دیا کہ ایمان کیا ہے تو صبر ہے، تو اب بتلائیے مت صبرو، کہ صبر کس چیز کا نام ہے؟ پھر رسول خدا نے مختصر لیکن جامع ترین جواب دیا، کہ الشجاعہ، کہ صبر نام ہے شجاعت کا. کہا یا رسول اللہ کہاں صبر اور کہاں شجاعت؟ کہ ہم مسلمانوں سے پوچھیں آپ کے میننگ کیا ہے شجاعت کی اور صبر کی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہمارا اور آپ کا کام اور اٹھنا بیٹھنا اور ہماری اور آپ کی حرکتیں، ہمارا اور آپ کا انداز اسلامی کیا ہے؟ کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے رسول خدا کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ آج اگر آپ ہوتے تو جس طرح سے ہم عمل انجام دے رہے ہیں اس طرح سے آپ عمل انجام دیتے؟ بہت توجہ کا طالب ہوں. ائمہ طاہرین اگر ہوتے آج، تو ائمہ طاہرین سے ہم کہتے کہ آئے اے ائمہ طاہرین، آپ قابل احترام ہیں سب کے سب، لیکن جس طرح سے آج ہم عمل انجام دے رہے ہیں زمانے کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اپنے تئیں، آپ بھی اسی طرح سے کرتے. جانتے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آج ہم اور آپ قسمہ پرسی کے عالم میں اگر ہیں اور مشکل سے دو چار ہمارا اور آپ کا اسلامی معاشرہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 180 ڈگری کانٹا گھوم چکا ہے. ہم ہیں پیروکار رسول اسلام کے اور ائمہ طاہرین کے، لیکن ہمارا عمل یہ بتلاتا ہے نعوذ باللہ رسول اور ائمہ طاہرین ہمارے پیروکار ہیں. جب یہ کیفیت آ جاتی ہے رہبروں کے درمیان اور پیروکاروں کے درمیان، کہ پیروکار اپنے آپ کو رہبر کہنے لگیں اور رہبر کو جو ہے پیروکار کہیں کہ تم پیروکار ہو، اس لیے کہ اے امام آپ اپنے زمانے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے زمانے کا تو آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، اگر آپ آج ہمارے زمانے کے اندر ہوتے تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کرتے، نہ یہ کہ جو ہے ہم پر لازم ہے کہ جو آپ نے اپنے دور کے اندر انجام دیا اور ہمیں درس دیا کہ اے لوگوں، اے ہمارے شیعوں، تمہارے وقت کے اندر اگر یہ نشیب و فراز آئے تو اس نشیب و فراز میں ہم نے جو حرکت انجام دی ہے تمہیں اس حرکت کو انجام دینا ہے، تو تم محفوظ ہوگے اور تمہیں نفع ملے گا. لیکن ہمارا اور آپ کا جواب عملی طور پر کیا ہے؟ کہ ائمہ طاہرین اگر آج ہوتے تو جس طرح سے ہم عمل انجام دے رہے ہیں سوچنے کے بعد وہی سوچتے اور وہی عمل انجام دیتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ رسول خدا سے جب سوال ہوا کہ مل ایمان کا الصبر، مت صبر کا الشجاعت، کا یا رسول اللہ صبر کہاں اور شجاعت کہاں؟ یہ دور وہ نہیں کہ جہاں پر جو ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ دور وہ ہے کہ جو شجاعت کا دور ہے، اور شجاعت اپوزٹ ہے صبر کے. پس جو شجاع ہوگا وہ صابر نہیں، جو صابر ہے وہ شجاع نہیں. آیا ایسا ہے عزیزو؟ بہت مختصر کروں، مجھے آگے جانا ہے. صبر کا جو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں جو کانسیپٹ ہے خواہشات نفسانی کے مطابق، بہت معذرت کے ساتھ آسان زبان میں، وہ بزدلانہ کانسیپٹ ہے. بزدل کو بزدل کیوں کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے لفظی طور پر؟ بز یعنی بکری، دل یعنی دل، کیوں کہا بزدل کو کہا جاتا ہے بزدل؟ وہ معلوم ہے ذرا سی حرکت دو ہاتھ کو یہ بکری یہ جا اور وہ جا، کا بزدل کا ذرا سا اسے جو ہے ذرا سی اطلاع اگر مل جائے کہ کچھ ہونا چاہتا ہے، کا خبردار گھر سے باہر نہیں نکلنا، خبردار ذرا سی بھی حرکت کو انجام نہ دینا، اور اگر کسی کو اطلاع مل جائے کہا بزدل ہے۔ کہا کیوں کہا بزدل؟ کہا بکری کے سامنے ہاتھ مارو، تھوڑا سا ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا ہاتھ ہلاؤ بکری یہ جا اور وہ جا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہیں عزیزوں، صحیح کانسیپٹ جو ہے صابر کا وہی ہے کہ جو رسول اسلام نے بیان کیا، آئمہ طاہرین نے اس پر عمل کر کے بتلایا، خود رسول نے بھی اور آئمہ طاہرین نے بھی، کہ صابر وہ ہے جو شجاع ہے۔ بس عزیزوں، یہ آیت جو روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے اور پیش کی جا رہی ہے، یہ آیت پورے اسلام کو بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر پورے اسلام کو سمیٹ دیا جائے تو ایک چیز کے اندر اس کو سمیٹا جا سکتا ہے، کہ کل کی اگر گفتگو اگر یاد ہو، وہ ہے توحید، توحید اور توحید۔ کیا خوب کہا مفسر متقن نے اور عالی مقام نے علامہ طباطبائی نے، کیا فرمایا؟ کہا اسلام جانتے ہو کیا ہے؟ کہا توحید۔ کہا اس توحید کو کھولو تو کمپلیٹ اسلام نظر آئے گا، پورے اسلام کو اگر سمیٹ لو تو توحید نظر آئے گا۔ اگر کل کی گفتگو یاد ہو، ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اسلام کیا چیز ہے؟ شجرہ طیبہ کی مانند ہے۔ دین کیا ہے؟ شجرہ طیبہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ شجرہ طیبہ ہے۔ وہ سرزمین ہے کہ جس پر اس شجرے کو آبیاری کیا جاتا ہے، بلکہ کاشت کرنے کے بعد آبیاری کیا جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں یکے بعد دیگرے جو جناب جبریل نے رسول خدا کو منتقل کی اور رسول خدا نے ہم تک پہنچائی۔ کا اسلام اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے۔ ہمیں تھوڑا سا آگے جانا ہے، ایک جملہ پیش عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اسلام نام ہے دو چیزوں کا، بارہا ہم ممبروں سے سنتے ہیں، ایک ہے عقیدہ اور دوسرے ہے عمل، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ کہ کل کی اگر جو ہے آیت کو گھر پر جا کر ملاحظہ کیا ہو آپ نے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 کو، اسلحہ ثابت وفرعها فی السماء، اسلحہ یعنی عقیدہ، فرعها یعنی عمل، دونوں کو اگر پلس کریں تو شجرہ طیبہ اسلام نمودار ہوتا ہے۔ عقیدہ اور پلس عمل، درست۔ لیکن یہ جانتے ہیں عزیزوں کہ عقیدہ کیا کرتا ہے ہمارے وجود میں؟ عقیدہ ہمارے وجود کو سراسر چینج کرتا ہے۔ خشک درخت ہو، اگر خشک درخت کو پانی دیا جائے تو سرسبزی اور شادابی اس کے اندر نمودار ہوتی ہے، پرورش پاتا ہے، شاخیں بلند ہوتی ہیں، پتے جو ہے نمودار ہوتے ہیں، پھل نکلتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ کل کی حدیث کو جو ہے بھرپور انداز میں تشریح کیا جائے، لیکن نہیں، مجھے آگے جانا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین مبین اسلام کو اگر ہمیں اور آپ کو شناخت کرنا ہے اپنے وجود میں، تو اپنے قلب میں ملاحظہ کرو خدا کی معرفت کو، بہت توجہ کا طالب ہوں، خدا کی معرفت کا احساس کرو۔ کہ کیا ہوگا؟ کہ خدا کی معرفت کا اگر احساس کرو گے تو تمہارے اعضاء و جوارے کنٹرول میں آئیں گے۔ جب یہ اعضاء و جوارے کنٹرول میں آئیں گے، فردن فردن، تو معاشرہ اسلامی طور پر تشکیل پائے گا۔ جہاں پر نماز اپنے اوج پر دکھائی دے گی، جہاں پر زکوٰۃ اپنے اوج پر دکھائی دے گی، جہاں پر روزہ اپنے اوج پر دکھائی دے گا، جہاں پر حسن خلق اپنے اوج پر دکھائی دے گا، جہاں پر محارم سے پرہیز اپنے اوج پر دکھائی دیں گے۔ ثمرات ہی ثمرات ہیں۔ لیکن اگر انسان یعنی خود اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، کیوں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت توجہ کا طالب ہوں، کیوں ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا کام کیا ہے؟ فاحشات اور منکرات سے روکنا، کیوں؟ گناہ اس کے بعد ہوتا ہے، آخر راز کیا ہے؟ راز توحید کا پیوست اور راسخ نہ ہونا ہے. توحید اگر ہمارے اور آپ کے قلوب میں راسخ ہو جائے چاہے قدرے ہی، تو یقین کریں اعضاء و جوارح خود بخود اہل توحید ہوں گے. ہاتھ حرکت کرے گا اور یہ ہاتھ کی حرکت بتلائے گی کہ خدا ہے. نگاہیں اٹھیں گی تو نگاہ کا اٹھنا یہ بتلائے گا کہ توحیدی نگاہ ہے. کان متوجہ ہوں گے کسی آواز کی طرف تو یہ متوجہ ہونا بتلائے گا کہ توحید ہی توحید ہے. زبان حرکت کرے گی تو یہ خود جو ہے زبان کی حرکت بتلائے گی کہ آپ اہل توحید ہیں یا اہل توحید نہیں ہیں. یہاں تک میں لے کر آ گیا آپ کو. آئیے، واقعا ایسا ہی ہے یا لفاظی ہے یا خالی خطابت ہے؟ نہیں عزیزوں، بارہا ہم اور آپ منبر حسینی سے سنتے ہیں کہ وہ انسان کے جو گناہگار ہے باوجود اس کے کہ نماز پڑھتا ہے، مختلف احکام دینیہ کو انجام دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے گناہ اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں. آخر راز کیا ہے؟ راز ایک ہی چیز ہے، کہ خدا دور ہوتا ہے اور خدا کے مقابلے پر دوسری چیز قلب کے اندر چھا جاتی ہے. وہ قلب کے اندر جو چیز چھاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت جب اس دل میں سما جائے، چاہے ظاہری طور پر میں اور آپ مسلمان کیوں نہ ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، اعضاء و جوارح سے توحید نظر نہیں آئے گی. توحید خالی زبانی اور کلامی ہوگی. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے اور جڑ ہے. کیا خوب کہا، اور ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، قلب المومن عرش الرحمن ہوا کرتا ہے. مومن کا قلب عرش الرحمن ہوتا ہے. کیوں؟ کہا عرش الرحمن کہاں، قلب المومن کہاں؟ کہا مگر جو ہے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کا گوہر بار فرمان ہم اور آپ بھول جاتے ہیں؟ کا جس طرح سے ہر مکان کا ایک مکین ہوتا ہے، کا قلب بھی ایک مکان ہے، اس کا بھی ایک مکین ہے. قلب یعنی دل ایک مکان ہے، ٹھکانہ ہے. مولا فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، کا جانتے ہو اس کا مکین کون ہے، اس کا رہائشی کون ہے، کون رہتا ہے اس میں، اور یہ کس کا گھر ہے؟ کا اللہ کا. ولا تسکن فیہ غیر اللہ، بارہا سنتے ہیں. مجھ جیسا انسان ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اے کاش کے یہاں روکتا. اور یہاں جو چیز رکتی ہے دل میں اترتی ہے، اور جو دل میں اترتی ہے اس کے بعد دل میں ٹھہرتی نہیں، وہ متحرک ہوتی ہے، اور اس کا تحرک اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولا نے خود فرمایا، اگر ہم اور آپ جانتے ہوں کہ جانتے ہو مومن کسے کہتے ہیں؟ المومن کل جبل الراسخ. عجیب ہے. کہا مومن جانتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ کہا میں تمہیں مختصر الفاظ میں جامع تعریف کر دوں. کہا پہاڑ کو دیکھا ہے؟ جانتے ہو پہاڑ کیا ہے اور دیکھا ہے نزدیک سے جا کر؟ کا پہاڑ یعنی مضبوطی، پہاڑ یعنی قوت، پہاڑ یعنی استحکام. کا مومن کو جانتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ کل جبل، کا وہ پہاڑ ہوتا ہے، لیکن جو ہے ایسا پہاڑ نہیں. بہت معذرت چاہوں گا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو گرہ گزرے. چھوڑیں، ایسا پہاڑ کہ جو راسخ ہوتا ہے، ایسا پہاڑ نہیں ये फूंक मारो उड़ जाए। मैंने बहुत ही जो है साफ और शुस्ता और ढके छुपे अल्फाज में जो है इसकी तर्जुमानी की अपने अल्फाज में। मौला फरमाते हैं का मोमिन को जानते हो? कहा है मौला कहना क्या चाहते हैं आप? का जिस दिल के अंदर तौहीद रासिख हो जाए तो फिर उसे खौफ नहीं होता है, न माल का, न असबाब का, न जान का, न औलाद का। क्यों हम और आप एनालाइज नहीं करते हैं? क्यों हम और आप तजिया और तहलील नहीं करते हैं? मोमिन कल जबल रासिख, लेकिन मोमिन जाहिर में अगर मोमिन हो और बातिन में तौहीद अगर रासिख ना हो तो फिर वो जबल रासिख नहीं है। वो तिनका है कि जिसको हवा इधर से उधर उड़ाती फिरती है। नहजुल बलागा अगर याद हो कि अगर सुना हो आपने, मौला ने जनाब कुमैल को इंसानों का तारुफ करवाया, तीन किस्म के इंसान बतलाए कि जिसमें एक इंसान वो है, यानी एक इंसानों का ग्रोह वो है कि जो तिनकों की मानिंदा है, का जिधर को हवा चलती है उधर के हो लेते हैं। मौला इसके जरिए से बतलाना चाहते, कहा मोमिन वो नहीं कि जिधर को हवा चले उधर का हो ले। बस खुलासा करूं, नतीजा अक्स करते हैं कि आज अपने मुआशरे को अगर हम और आप मुलाहिजा करें, हवा जिधर को चलती है मोमिन उधर का हो लेता है। आया इसे कहते हैं मोमिन? कहा मौलाना और क्या करें? का जमाने का तकाजा ये है। बस ये तो वही बात हो गई कि अगर आज इमाम पूछ ले कि ये काम क्यों किया, ऐ मौला अगर आज आप इस जमाने में होते तो आप भी ऐसी ही हरकत को अंजाम देते। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। शेख सदूक एक रिवायत को नकल करते हैं अपनी किताब तौहीद में, अजीब व गरीब रिवायत है, क्या बयान करते हुए नजर आती है इसी मतलब को कि जो मैंने अपने अल्फाज में आपको मुंतकिल किया। माज़िबाने ज़ारिबाने फी गनमिन फारकहा रुआउहा अव्वलहा अहदुहुमा फी अव्वलहा वलाखरो फी आखिरहा। अजीब है। बेअफसदा फीहा मिन हुब्बिल माल व शरफ फी दीनिल मुस्लिम। तमाम क्या रिवायत है। मौला फरमाते हैं बकरियों का रेवड़ का देखा है? कहा क्यों नहीं। कहा बकरियों का रेवड़ उसका चरवाहा उसे अगर तनहा छोड़ दे और फर्ज करो कि दो जो हैं दरिंदे कि जिसको कहा जाए भेड़िए, वो एक आगे हो और एक पीछे उसके, और आगे से हमला करे और दूसरा पीछे से हमला करे, लिल्ला बताओ जब उसका मालिक और चरवाहा नज़दीक ना हो तो आलम क्या होगा। का एक भी बकरी बाकी रहेगी उस रेवड़ की? का नहीं। का नुकसान कितना हुआ उस रेवड़ उस चरवाहे का? का सब कुछ तो लूट गया उसका। इससे कहीं ज्यादा नुकसान? कहा यह नुकसान कुछ भी नहीं है। कहा एक मुसलमान उसके दीन को दो चीजें खाए जाती हैं जिसका नुकसान काबिल जो है काबिल जो क्या है इजाला नहीं। कहा वो क्या है? कहा एक हुब्बे माल और एक दूसरे हुब्बे रियासत। हुब्बे माल को एक भेड़िए से ताबीर किया है मौला ने और दूसरे को हुब्बे रियासत से। का मुसलमान का दीन इन दो भेड़ियों के निस्बत खतरे में है। का माल की मोहब्बत एक कुर्सी की मोहब्बत। का ये कुर्सी की मोहब्बत और माल की मोहब्बत मुसलमान के दीन को इस कदर जो है नुकसान पहुंचाती है कि वो दो भेड़िए भी जो है तमाम के तमाम बकरियों को हजम कर जाए और खत्म कर दे और नाबूद कर दे। का वो नुकसान नुकसान नहीं, ये नुकसान नुकसान है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैंने कल आखिर गुफ्तगू में जो है अर्ज किया कि मकतब तशय्यो के दिफा को अगर मुलाहिजा करें दीन इस्लाम की निस्बत तो हमें और आपको तारीख के आईने को मुलाहिजा करना होगा। تو تاریخ کے آئینے میں ہمیں اور آپ کو تین دور نظر آتے ہیں، ایک کربلا سے پہلے، ایک خود کربلا اور ایک کربلا کے بعد. کربلا سے پہلے دیکھتے ہیں، ملاحظہ کریں، اگرچہ ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے، کل مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جنگ جمل کے حوالے سے کہ کس طرح سے میرے اور آپ کے مولا نے دفاع کیا اسلام کا، مکتب توحیدی کا. ہم اور آپ خود شک میں مبتلا ہیں، تردید میں مبتلا ہیں کہ مکتب تشیع کس طرح سے حافظ دین اسلام ہے. ملاحظہ کرو علی کو، امیر المومنین کو، کہ جنگ جمل ہے، پر خطر ہے، مارکہ عظیم ہے، لیکن وہیں پر ہی سوال ہوا عقیدے کا، بھرپور انداز سے جواب دیا. جواب عرض نہیں کروں گا، جو جواب دیا ہے جانتے ہیں کیسا جواب تھا؟ وہ علماء اور حکیم اور فلاسفہ بھی اس جواب کو سمجھنے سے عاجز ہیں، مگر پوری توانائی لگا دیں تب جا کر وہ جواب سمجھ میں آئے گا. یہ میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا، میں ان علماء کی طرف سے اس مطلب کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جن کی اگر میں نام لوں آپ کے سامنے انگوش میں دندان رہیں گے آپ، کہ آخر وہ عالم اس قسم کی، یا فلاں عالم اس قسم کی، فلاں حکیم اور فلاں فلسفی مولا کے اس جواب کی نسبت اس طرح سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہاں ایسا ہی ہے، لیکن ملاحظہ کریں مولا کے کاموں کو. کربلا سے پہلے دو اماموں کا کردار نظر آتا ہے اسلام کے دفاع کے لیے. اگر سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک امیر المومنین اور دوسرے آپ کے فرزند ارجمن، بڑے فرزند. دونوں کا کردار دیکھیں، لیکن دونوں کا کردار یکسر مختلف ہے. ایک ظاہری خلافت کو قبول کرتا ہے، دوسرا صلح کرتا ہے. کہ میں نے اشارہ کیا تھا دو نشستوں پہلے کہ اسلام کا تقاضا اس کی حفاظت کے حوالے سے البتہ شخصی نہیں بلکہ اجتماعی. امیر المومنین نے 25 سال کا سکوت. کون ہے امیر المومنین؟ بہت توجہ کا طالب ہوں، بڑے اطمینان کے ساتھ آگے جائیں گے، تھوڑا سا انالائز ہو. امیر المومنین کون؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خوب لا فتح ہے، مقابلے پر 25 سال کا سکوت ہے. کالی کون؟ خطبہ شکشقیہ کو ملاحظہ کریں، علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ شخص اچھی طریقے سے جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں. ان محل منہا محل القطب بن الرحا ینہدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر. بڑے اطمینان کے ساتھ جاؤں گا آگے، کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایام گزر رہے ہیں، لیکن قدرے ہماری اور آپ کی گفتگو تھوڑی سی نتیجہ بخش ہو. امیر المومنین کا کردار دیکھیں، امیر المومنین اپنا تعارف کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں خطبہ شکشقیہ میں، جانتے ہو میری مثال کیسی مثال ہے، کا چکی کو دیکھا ہے؟ چکی کے دو پٹ ہوتے ہیں، اوپر کا پٹ کب حرکت کرتا ہے؟ کہ جب اس کے بیچ میں جو سوراخ ہوتا ہے اس میں کیل لگا دو، تب ان دو پٹوں کے درمیان گندم کے دانے ڈالو، جو کے دانے ڈالو، تو اس وقت جو کیا ہے تمہارے سامنے پس کرائیں گے کہ بیچ میں کیل لگی ہوئی ہوگی اور وہ اوپر کا پٹ حرکت کرے اور نیچے کا پٹ جامد رہے ساکت. لیکن اگر کیل نکال دو تو کیا ہوگا؟ اوپر کا پٹ چلے گا، اور جب اوپر کا پٹ نہیں چلے گا تو بیچ میں جو ہے جتنے بھی جو ہے کاوشیں کر لو، ڈال دو اس کو پسنے کی، کہ جسے تم کہتے ہو گندم یا جو، وہ پس کے جو ہے نہیں دے گا. مولا جو ہے صاف ستھرے انداز میں کہتے ہیں کہا وہ بیچ کی کیل میں ہوں. کہا مولا یہ دو پٹ کیا ہیں؟ یہ دو پٹ کیا ہیں؟ کہا یہ دو پٹ جانتے ہو؟ کہا دین اور دنیا ہے. کا دین و دنیا کی چرخی کو اگر چلانا مقصود ہے تو یاد رکھو بغیر ولایت کے دین اور دنیا کی چرخی نہیں چل سکتی. اگر چلانا چاہو تو پھر ولایت کو بیچ میں رکھنا ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ خطبہ شیخ شقیہ ہے اور اس کے بعد کا خطبہ ملاحظہ کریں, خطبہ نمبر 3 کو ملاحظہ کریں جا کر. ہم اور آپ بالکل آغاز کے مولا کے کلمات ہیں. جانتے ہو ہم کون ہیں؟ بنا اہتدیتم فی الظلمہ, کہ ہم سے تمہاری رہنمائی ہوئی تاریکیوں میں, کہ تم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور بھٹک رہے تھے. بنا اہتدیتم فی الظلمہ وتسنمتم فی ذروت العلیا, اور تم نے جو کیا ہے بلندی پائی ہماری وجہ سے. یہ کہہ دیا مولا نے, لیکن مولا کو ملاحظہ کریں. عزیزوں میں ایسے ہی گفتگو نہیں کر رہا, ہم اپنے معاشرے کو جو ہے مد نظر رکھیں, مولا کی اہمیت کو دیکھیں اور پھر مولا کے سکوت کو ملاحظہ کریں. میں سوال کروں گا, آیا مولا کا سکوت شخصی تھا, اپنی ذات کے لیے تھا یا اسلام کے لیے تھا؟ کہ جسے عام زبان میں کہیں معاشرے کے لیے تھا, اجتماع کے لیے تھا, سوسائٹی کے لیے تھا. ہرگز مولا اور شخصی, ہرگز مولا اور اپنی ذات, ہرگز مولا اور نفس پرستی. اس وقت کے جب جو ہے ابن ملجم کی جو ہے ضربت لگی ہے تو سب کو آشنائی ہو گئی کہ علی کون ہے. فست رب الکعبہ, اے مولا ضربت لگ رہی ہے اور آپ کامیابی کا دم بھر رہے ہیں, کامیابی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. کہ تمہیں کیا معلوم, آج علی کو معلوم ہوا اور علی تمہیں بتلا رہا ہے. مدت سے کاوش پر کاوش کر رہا تھا. کہا ہے مولا کس چیز کی کوشش کر رہے تھے؟ کہا اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اس وقت کہ جب رسول نے پوچھا مجھ سے کہ جب جو ہے تمام افراد شہید ہو گئے اکثر اور مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی, نہج البلاغہ ہے اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں, کہا مجھے جو ہے شہادت نصیب نہیں ہوئی, تو رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ آخر میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, مجھے کیوں شہادت نصیب نہیں ہوئی؟ تو رسول خدا نے بجائے اس کے جواب دینے کے مجھ سے کہا اے علی جب تم جو ہے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ کہا اس سے بہتر اور کون سا وقت ہوگا علی کے لیے. اور جب جو ہے ابن ملجم کی ضربت لگی ہے تو اس وقت بتلا دیا نعرہ بلند کر کے, کہا دیکھو علی کون ہے؟ کہا علی وہ ہے کہ جو آزاد ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. علی وہ ہے کہ جو حر ہے, غلام نہیں ہے اپنے نفس کا. بس اگر 25 سال کا سکوت اختیار کیا تو ہمارے جیسا نہیں کہ ہم اور آپ آج خاموش ہو جائیں, کل حکومت مل جائے گی, کل ہمیں یہ عہدہ مل جائے گا. آج فارسی زبان میں کہتے ہیں دندان بے جگر بیزار, کا دانتوں کو بند کرو اور اس دانتوں کے ذریعے سے جو کہے اپنے جو ہے کلیجے پر جو ہے کنٹرول کرو. نہیں معلوم میں نے کس حد تک ترجمانی کی ہے صحیح اس کی. کا صبر سے کام لو, کا تمہیں یہ عہدہ مل جائے گا. علی وہ ہے. لیکن عزیزوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمیشہ یہاں پر بھی کہہ دوں, 25 سال کا سکوت جو ظاہری نظر آتا ہے وہ سکوت نہیں, عین حرکت ہے. وہ 25 سال کا سکوت بات کے لیے کام آیا. وہ بات کون سا ہے؟ تھا قیامت, تھا قیامت. مولا نے ایک مقام پر کہ جو ذیقار کا مقام ہے, بسرے کی طرف جا رہے تھے یا بسرے سے واپس آ رہے تھے, جہاں تک تاریخ یہ کہتی ہے بسرے کی طرف جا رہے تھے جنگ کے حوالے سے. لیکن ایک مرتبہ ابن عباس آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ جو پڑاؤ ڈالا تھا بہت توجہ کا طالب ہوں, خشکی سے ہم باہر لکھ لیں اور تھوڑا سا حرکت میں آئیں. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر واقعا نہیں تھکے ہیں اور سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یا میں ایک جوک کرتا چلوں, البتہ جوک نہیں, کسی نے مجھ سے کہا مولانا آپ جو ہے جب بھی کہیں گے صلوات بھیجنے کا تو صلوات بھیجیں گے, کیوں اپنے جو ہے اپنے کلام کے لیے زیادہ وقت لینے کے لیے لوگوں کو جو کیا تکلیف دیتے ہیں, تو آپ کہیں گے اور نہ صلوات نہ بھیجیں وہ ممکن نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یعنی یہ پبلک جو ہے بیچاری ہے اور آپ باچارہ ہیں, پبلک بیچاری ہے اور آپ باچارہ ہیں. بہرحال ذیکار کا مقام ہے. ابن عباس دوڑتے ہوئے آتے ہیں, اے مولا و آقا حاکم شام, اس سے جو ہے تھوڑی سی مصالحت, تھوڑا سا فلا جنگ کے لیے جلدی کریں یا پھر مصالحت. اور مولا کا عالم کیا تھا, بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے اور کیا کر رہے تھے, جوتیوں کو ٹانک رہے تھے, پیوند لگا رہے تھے, پیوند زدہ جوتی کو پیوند لگا رہے تھے. کہا ابن عباس یہ کیا ہے, کہا یہ جوتی ہے, کہا اس کی حیثیت کیا ہے تمہارے سامنے, پیوند لگے ہوئے تھے اللہ ماشاء اللہ, کہا کچھ بھی نہیں. مولا نے برجستہ کہا, کہا ابن عباس تمہاری یہ دو ٹکے کی حکومت علی کے لیے اس جوتی سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی, بلکہ جو کیا جوتی سے بدتر ہے, مگر علی اس حکومت کے ذریعے سے عدالت کو قائم کرے اور ظلم کا خاتمہ کرے. آئیے علی کی جو ہے اس جو ہے حرکت کو, کہ جو دانش مندانہ اور دینی حرکت ہے, ملاحظہ کریں ہمارا, اور آج پھر اپنے معاشرے کو ملاحظہ کریں. للہ بتائیے کس نے جو ہے عدالت کے لیے جو ہے علم کو بلند کیا, کس نے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو آگے کیا. جو آتا ہے حب ریاست ہے, جو آتا ہے حب مال ہے. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی, دو چیزیں انسان کے دین کو فاسد سے فاسد تر کرتی ہے, ایک حب مال, جیب کا جیب میں آنے والا پیسہ, صاحب بیلنس ہونا, اور ایک جو ہے حب ریاست. یہ علی ہیں کہ جس نے بتلا دیا کہ دیکھو جو ہے علی کو جو ہے حکومت سے الفت نہیں ہے. ہاں حکومت سے الفت ہے عدالت کی نفاذ کے لیے. یہ علی ہے کہ جس نے اپنی ولایت کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا کیا. یہ ایک طرف حکومت کو قبول کیا. میں نے بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا, لیکن آئیے ملاحظہ کریں دوسری جانب, کون سی حرکت کہ جس کو ہم آج کی زبان میں جانتے ہیں معنویت, روحانیت, سیر و سلوک, عرفان. علی جیسا عارف کون ہوگا, علی جیسا سیر و سلوک کرنے والا کون ہوگا, علی جیسی معنویت اور باطنیت کس کے پاس ہوگی, علی جیسا نفس پر کنٹرول کرنے والا کون دوسرا نظر آتا ہے. لیکن علی کو ملاحظہ کریں, آیا واقعاً علی کا تقوی, علی کا زہد, علی کی پرہیزگاری اس لیے تھی کہ لوگ جوک در جوک اس کے پاس آئیں اور حکومت کو آسانی سے دے دیں, کہ جس طرح سے فلاں بنی امیہ کے ایک حاکم نے کیا کیا کہ جب تک حکومت نہیں ملی اس وقت تک مسجد میں نظر آتا رہا, ہمیشہ سروکار رہا قرآن مجید سے, تلاوت پر تلاوت, تلاوت پر تلاوت, یہاں تک کہ معروف ہوا مسجد کا کبوتر. کہا کون ہے, کہا فلاں صاحب. کہا جیسے ہی حکومت ملی قرآن مجید کھلا ہوا تھا بند کیا اور اس کے بعد کہا ہاذا فراق بینی و بینک. کہا اے قرآن اب یہ موقع آ گیا, تو اپنی راہ لے میں اپنی راہ لوں گا. آیا علی ایسا یا چلتا پھرتا قرآن ہے, اور واقعاً چلتا پھرتا قرآن ہے. مکتب تشیع حافظ جو ہے دین اسلام کیسے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر عمل کر کے بتلایا. کہا دیکھو میں علی ہوں, رسول کی زندگی کی پیروی مجھ پر بھی لازم ہے اور میں جو ہے اس پر عمل کر کے بتلاؤں گا کہ واقعا جو ہے میرے لیے اسوہ حسنہ کس کی زندگی ہے, کا رسول کی, اور رسول کون ہے, کا صاحب اسلام, کا صاحب اسلام کون ہے, کا صاحب توحید, وہ صاحب توحید کون ہے. لقد کبعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سنیں گے ایک داستان اور, سنتے جائیے بلند آواز سے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. احنف ابن قیس, ساری باتیں ہماری اور آپ کی موضوع کے اندر ہو رہی ہے, امیر المومنین کا کردار ملاحظہ کریں, وہاں حکومت اور یہاں پرہیزگاری, لیکن حکومت کے دوران معنویت کو ملاحظہ کریں. احنف ابن قیس ایک مرتبہ حاکم شام کے پاس پہنچتا ہے, کھانے کا وقت ہوا, حاکم شام نے دسترخوان کو آمادہ کرنے کے لیے کہا, دسترخوان انواع و اقسام کی غذائیں لگا دی گئیں, لیکن ایک مرتبہ اشارہ کیا اپنے خادم کو حاکم شام نے, کہا وہ فلاں غذا لے کر آؤ کہ جو مخصوص ہے. وہ لائی گئی. احنف کہتے ہیں کہا میں نے دریافت کیا حاکم شام سے یہ کون سی غذا ہے, تو باقاعدہ اس کا تعارف کروانا شروع کیا, بہت ہی مقوی اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. کہا جیسے اس نے یہ کہا کہ یہ غذا وہ ہے کہ جو آنا چاہ رہی ہے, کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حاکم شام نے ملاحظہ کیا میری آنکھوں کو اور میرے آنسوؤں کو, کہا احنف رو رہے ہو, کیا یاد آ گیا؟ کہا حاکم شام علی یاد آ گئے. کہا کیا یاد آیا, ذرا مجھے بھی سنا دو. کہا اسی طرح ایک مرتبہ موقع ملا مجھے علی کے ساتھ دسترخوان پر ایک ساتھ ہونے کا, افطار کا موقع تھا, میرے مولا نے کہا یا احنف رک جاؤ افطار کر کے ساتھ جانا پھر چلے جانا. دسترخوان کو جو ہے لگایا گیا, میرے مولا نے اشارہ کیا کہا وہ فلاں جو ہے تھیلی لے کر آؤ. اب میں نے دریافت کیا اے مولا یہ تھیلی کیا ہے, کہا یہ کھانا موجود ہے. کہا نہ. وہ تھیلی لائی گئی, مہر لگی ہوئی تھی, اس مہر کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑا کہ جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر جو ہے جو کا آٹا تھا. کھائے مولا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے دو قسم کے سوال کیے, دو سوال کیے, آپ کو خوف ہے کہ آپ کے اس جو کے آٹے کے اندر کوئی دوسرا مداخلت کرے گا, حسن اور حسین کھا لیں گے, یا یہ کہ اس میں جو ہے کوئی ملاوٹ ہو جائے گی, کوئی زہر ملا دے گا, کچھ کر دے گا. کہا نہ, دونوں کا انکار کیا. کہا پھر کیوں؟ کہا سنو اے احنف, اگر تم نے پوچھا ہے تو سنو. کہا میں نے اس لیے اس کو محفوظ کیا اور مہر بند کیا تاکہ حسن اور حسین اس آٹے سے کچھ مقدار میں لیں اور میرے لیے جو ہے روٹی کو تیار کریں اور اس میں گھی ڈالیں اور تیل ڈالیں, بس یہی جو تاریخ میں ملتا ہے. کھائے مولا, احنف کہتا میں نے پوچھا. کہا گھی اور تیل ملی ہوئی روٹی کھانا کوئی حرام ہے؟ حرام ہے؟ کہا نہ, علی نے یہ ہرگز نہیں کہا اور نہ کہے گا کہ گھی ملی ہوئی روٹی اور تیل لگی ہوئی روٹی حرام نہیں ہوتی. لیکن اے احنف سنو, کہا خدا نے حاکمان اسلامی سے, رہبران اسلامی سے عہد لیا ہے, کہا تمہیں اپنے معاشرے کے ادنا ترین اور فقیر ترین انسان کی زندگی بسر کرنا ہے. کہا علی کو خوف ہے کہ اگر گھی ملا کر روٹی کھا لے گا تو پھر ظلم کا شکار نہ ہو جائے, ظالم نہ ہو جائے. بس عزیزو, بہت زحمت دی, یہ ہے علی کا کردار, اور فرزند علی کا کردار بھی یہی رہا کہ اگر صلح کو قبول کیا تو کس کے عوض میں, کہا اسلام بچ جائے. شخصی تقاضا تھا, شخصی خواہش تھی, ذاتی محبت تھی؟ کہا نہ, نہ میرے بابا کی ذاتی خواہش تھی نہ میری ذاتی خواہش, مکتب تشیع کے احسانات پر احسانات ہیں, دین مبین اسلام کی حفاظت کے لیے، اگر جنگ کرتے ہیں تو اسلام کے دفاع کے لیے، اگر صلح کرتے ہیں اور خاموشی کو اپناتے ہیں تو دین مبین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ بس عزیزوں، بہت زحمت نہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تاریخ کو ملاحظہ کریں اور پھر اپنے آپ پر افتخار کریں اور پھر ایسا کردار اپنانے کی کوشش کریں کہ جو کردار ہمارے اور آپ کے آئمہ کا رہا، کہ ہمارے اور آپ کے آئمہ نے کس طرح سے اپنی روش زندگی رکھی، کس طرح سے اپنی حیات کو رکھا، ظاہری اور باطنی، کہ جب دن میں آتے ہیں تو شیروں کی طرح اور رات کو جب ہوتے ہیں تو ایک راہب کی طرح، دن میں جب ہوتے ہیں تو ایک شیر کی مانند ہے اور جب رات ہوتی ہے تو ایک راہب اور عابد کی مانند، کہ جب کھڑے ہوتے ہیں محراب عبادت میں تو زار زار گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس عزیزوں، آج 4 تاریخ ہو چکی، ایام عزا ایک ایک کر کے دن گزر رہے ہیں، مجھے جس کے مصائب پڑھنے ہیں آج وہ سید الشہداء کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ کون حبیب ابن مظاہر؟ کہ جنہ خالی نام کا حبیب ہے بلکہ کام کا بھی حبیب ہے، صاحب جواہر البحار ایک داستان کو نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول اسلام ایک مرتبہ مدینے کی جو ہے گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اصحاب کہتے ہیں ہم رسول خدا کے ساتھ تھے، کہ ایک مرتبہ نزدیک گئے بچوں کے، ایک بچے کے جو ہے ہاتھ کو تھاما اور تھامنے کے بعد اسے نزدیک کیا اور اس کے بوسے دینے لگے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا، رسول خدا ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد گود میں بٹھایا اور خوب پیار کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس ایک بچے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ رسول خدا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ بچہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے نواسے حسین ابن علی کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین کھیل رہے تھے لیکن حسین جب آگے آگے جاتے تھے تو اس کے پیروں کی خاک کو یہ حبیب اپنے سر پر رکھتا، اپنے چہرے پر رکھتا، اپنی آنکھوں پر ملنا شروع کرتا اس مٹی کو، اگرچہ ساتھ ساتھ کھیل رہا تھا لیکن میں یہ منظر دیکھ رہا تھا دور سے کہ حسین کے قدم جہاں پڑ رہے تھے اور اس کے بعد اٹھتے وہاں کی خاک کو بلند کرتا، اٹھاتا، اپنے سر پر رکھتا، اپنے چہرے پر جو ہے پھیرنا شروع کرتا، اپنی آنکھوں پر ملنا شروع کرتا، میں نے دیکھا کہ حسین سے اتنی محبت ہے، مجھے یہ بچہ دوبارہ نظر آیا، میں نے پیار کرنا شروع کیا۔ عزیز حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کا بچپن کا ساتھی ہے، بچپن کا کھیل کود کرنے والا ہے، لیکن اب دیکھیں مولا پر جب آفت آئی ہے تو مولا نے خطوط پر خطوط لکھنا شروع کیے ہیں۔ میں بہت مختصر کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ زینب بنت علی آگے بڑھتی ہے، اس وقت کے جب آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عمر سعد کی جانب سے یہ لشکر آیا ہے، یہ لشکر آیا، فلاں لشکر آیا، تو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء اپنے بھیا کے پاس آ کر پوچھتی ہیں، اے بھیا کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی آپ کا والی نہیں ہے، کوئی آپ کا ناصر نہیں آتا ہے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے کہ جو آپ کی نصرت کو آئے. میرے مولا نے ایک مرتبہ خط کو تحریر کیا, خط کے الفاظ ہم اور آپ سب جانتے ہیں, مجالس عظام سنتے رہتے ہیں. میرے مولا نے ایک فقرہ تحریر کیا کہ جو جملہ ہے کاملاً, کہتے ہیں من حسین ابن علی الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر. خط کو تحریر کیا اور خط کو تحریر کرتے ہیں, آگے بڑھ کر تحریر کرتے ہیں, اے حبیب ابن مظاہر تمہارے مولا و آقا حسین ابن علی پر آفت آئی ہے, مشکل آئی ہے, نرغے آدھا میں گھر چکا ہے, اگر تم سے ممکن ہو تو تم میری مدد کرو. بس یہ قاصد خط لے کر پہنچتا ہے, دق الباب کرتا ہے کوفے کی سرزمین پر, آ کر اس مقام پر کہ جہاں پر حبیب کا مکان ہے, دق الباب ہوا. بہت مختصر عرض کروں گا, روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی دق الباب ہوا, حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول فرمانا چاہتے ہی ہیں یا کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دق الباب ہوا. جیسے ہی دق الباب ہوا حبیب اٹھ کر گئے ہیں, من طارق کون ہے دروازے کو دق الباب کرنے والا, کون بجا رہا ہے؟ تو کہا انا برید الحسین, میں حسین کا نام ابھر ہوں, میں حسین کا قاصد ہوں. دروازہ کھولا, کہا کون ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہا حسین نے بھیجا ہے, آپ کے مولا و آقا نے بھیجا ہے یہ خط آپ کی طرف. خط کو دیکھا, خط کو چوما, خط کو کھولا, یہ عبارت پڑھی, سر کو پیٹنا شروع کیا. ہائے مولا پر یہ وقت آیا, غلام کی نصرت کی ضرورت. زوجہ کو اطلاع ملی, زوجہ نے کہا اے حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں معلوم. کیا کرنا چاہیے؟ کہا نہیں معلوم. کہا تمہیں جانا چاہیے؟ کہا ہاں ضرور جاؤں گا. غلام کو تیار کیا, کہا بڑی خاموشی کے ساتھ جاؤ, اس میرے مرکب کو فلاں جگہ پر جا کر کھڑا کر دو اور انتظار کرو, جب تک میں نہیں آتا منتظر رہنا, میں پہنچا چاہتا ہوں. روانہ کیا. الغرض جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنی زوجہ سے خداحافظی کی, اپنی اولاد سے خداحافظی کی, خیر آباد کہا اور چلے ہیں. لیکن پہنچنے میں دیر ہوئی. رسالت الحسین نامی کتاب کے راوی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, پہنچنے میں دیر ہوئی. جیسے ہی جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر نزدیک ہوئے تو وہاں کانوں سے آواز ٹکرائی اپنے غلام کی کہ مرکب سے گفتگو کرتا ہوا جو ہے نظر آیا. گفتگو کیا تھی؟ اے میرے آقا کی سواری, آقا کو آنے میں دیر ہو گئی, اگر کچھ دیر اور ہو گئی تو میں تمہاری پشت پر سوار ہو کر مولا حسین کی نصرت کو جاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ حبیب نے سر کو پیٹ لیا, کبارے لا, مولا پر یہ مصیبت آئی ہے کہ غلام مولا کی مدد کے لیے تیار. غلام کے نزدیک آئے, اے غلام میں نے تجھے خدا کے لیے آزاد کیا. جیسے ہی آزادی کا پروانہ ملا اور سنا تو زار زار رونے لگا, اے آقا و مولا مجھے آزادی نہیں چاہیے, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. الغرض آقا غلام کے ساتھ روانہ, وہاں پر انتظار ہو رہا ہے. حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کے ساتھ پہنچے ہیں سرزمین کربلا. سرزمین کربلا, مولا نے ایک مرتبہ دھول کو اٹھتے ہوئے دیکھا, جناب عباس کو, جناب علی اکبر کو, اور محمد کو, قاسم کو تیار کیا. جاؤ میرا بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے. جزاکم ربکم. بس عزیزو خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. حبیب نزدیک پہنچتے ہیں, دیکھا کہ عباس, علی اکبر, قاسم استقبال کو پہنچے ہیں, پیروں میں جا گرے, اے مولا آقا, اے قمر بنی ہاشم غلام کے استقبال کے لیے. غلام کے استقبال کے لیے آقا تشریف لائے. کہا اے حبیب آقا کا حکم تھا تمہارے استقبال کے لیے آئے. آقا منتظر ہے. پہنچے حسین کی خدمت میں, جا کر دست ادب کیا ہے. ایک مرتبہ کنیز فضا جناب زینب اولیاء کے کہنے پر آگے بڑھتی ہیں. بس عزیزوں دو جملے اور. جناب زینب نے سنا اللہ اکبر کی تکبیر کو تو فوراً پوچھنا چاہا کہ اے فضا یہ تکبیر کی آواز کیسے بلند ہے, ذرا جا کر ملاحظہ تو کرو. ملاحظہ کیا, خبر پہنچائی. کہا کیا خبر ہے؟ کہا بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر. جیسے ہی سنا جناب زینب نے کہا اے فضا جاؤ زینب کا سلام عرض کرو. زینب کا سلام لے کر پہنچی. کہا اے حبیب علی کی بیٹی تمہارا استقبال کر رہی ہے تمہیں سلام کر کے. جیسے ہی سنا حبیب نے اپنا ماما سر سے نیچے اٹھا کر پھینک دیا. زمین کربلا پر لوٹنے لگے. خاک کربلا سر پر ڈالنا شروع کی, تماچے مارنا شروع کیے. ہائے رے خدا بنی ہاشم پر, اہل بیت پر. یہ وقت آ گیا کہ شہزادی غلاموں کو سلام کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. خداوندہ اعمال صالحہ بجلانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما. خصوصاً مولانا حسنین کی بچی بیمار ہے. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ خصوصاً بیماری بیمار کربلا کا شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما. بار الہ جو مومن و مومنات مشکل میں گرفتار ہیں, بار الہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. خصوصاً مسلمانان جہان کی مصیبتوں کو بار الہ برطرف فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. خاص طور پر فلسطین کے مسلمان اسیر ہیں, یہودیوں کے اسیر ہیں, اسرائیل کے حملے پر حملے ہو رہے ہیں. بار الہ دشمن کو نیست و نابود فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما, ان کی نصرت فرما, ان کے حوصلوں کو بلند فرما. بار الہ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.